www.dasquran.com.
لقد جاءت رسولنا بالحق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات والنور. وقال تعالى: رسلا مبشرا ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق به يعدلون. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے نظام دعوت اور تبلیغ کیوں قائم کیا اور اس نظام کو انسان کی پیدائش سے لے کر انسانیت کے ختم تک چلانے کا کیوں انتظام رکھا، اس کا جواب آپ کو تعلیمات الہیہ میں بڑی آسانی سے مل جائے گا کہ اس نظام دعوت تبلیغ کا مقصد، اس نظام کو قائم رکھنے کا مقصد دو بنیادی باتیں ہیں: ایک، آفات اور مصائب اور مشکلات میں پھنسے ہوئے انسانوں کو نکلنے کا راستہ بتانا، اس کا مقصد ہے. قدرتی بات ہے، فطرتی بات ہے کہ جب انسان مصائب اور مشکلات میں پھنستا ہے، حالات کا بگاڑ ہوتا ہے اور آفات اس کو گھیرتی ہیں اور چاروں طرف سے مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، تو انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ تلاش کرتا ہے کہ ان سے بچنے کا اور ان سے نکلنے کا کوئی مجھے راستہ مل جائے. کہا کہ پھنسے ہوئے انسانوں کے نکلنے کے لیے ہم نے یہ نظام قائم کیا، اور دوسری وجہ اللہ نے بتائی کہ لِاللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ انسان قیامت کی پیشی میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ناواقفیت میں مارا گیا، میں لاعلمی میں مارا گیا، مجھے پتا نہیں تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تو آج میں اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتا. اس لیے اتمام حجت کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حجت بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ ہائے ہم تو بے خبری میں مارے گئے، اس اتمام حجت کے لیے ہم نے اس نظام کو قائم کیا ہے. یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں: ایک، مشکلات اور مصائب میں پھنسے ہوئے انسانوں کو نکلنے کا راستہ بتانا ہے، اور دوسرا قیامت کے دن. قیامت کے دن انسان یہ عذر نہ پیش کرے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. اس کے لیے یہ نظام ہم نے قائم کیا ہے. آپ ایک لفظ سنتے رہتے ہیں اور عام بیانوں میں ہوتا ہے کہ دعوت سے ہدایت کا نظام آتا ہے. لیکن ہدایت ہے کیا چیز؟ ہدایت ہے کیا چیز؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہدایت نام ہے دو چیزوں کا. ایک راستہ صحیح ہو, ایک منزل مخصوص صحیح ہو. راستہ بھی صحیح ہو اور جس منزل پہ اس کا پہنچنا ہو وہ منزل بھی مقرر ہو. تو ہدایت کا لفظ جب تعلیمات الہیہ میں استعمال ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اور دھکے کھانے کے بجائے اور ادھر ادھر محنت کرنے کے بجائے سیدھا اللہ کے پاس جائے جس کے ہاتھ میں سارا نظام ہے. یہ ساری آفات اور مصیبتیں آتی کب ہیں؟ اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ آفات اور مصیبتیں کب آتی ہیں؟ جب انسان کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ مسائل کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں. آپ کے اطمینان چاہے دنیا میں ہو, چاہے قبر میں ہو, چاہے میدان حشر میں ہو, آپ کا اطمینان صرف ان کے لیے ہے جو اس دنیا میں اللہ سے بن کر زندگی گزارتے ہیں. یہ پوری دنیا کے اندر جو حالات بگڑے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے اندر پریشانی پھیلی ہوئی ہے, اس کی بنیاد صرف ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے اطمینان اور آپ کا صرف ان کے لیے رکھا ہے جو میرے بن کر چلیں, اور جو میرے بن کر نہیں چلتے ان کو میں سزا دیتا ہوں. اور سزا ہے بڑی عجیب, قرآن کریم میں بیان کیا ہے. سزا کیا دیتا ہوں؟ کہ جب میرے بن کر نہیں چلتے اور میری طرف نہیں آتے تو میں وسائل قدرت کے دروازے کھول دیتا ہوں کہ لے یہ سارے وسائل, لے بنا اپنی زندگیوں اور حالات کو بنا اور آفت اور اقدام کو دے, تجھے ملتی ہے کہ نہیں ملتی. فلما رسول بھی فتحنا علیہم ابواب کل شے, سزا بڑی نہیں رکھی ہے, سزا یہ نہیں رکھی ہے. یہاں دنیا میں کسی کو سزا دیتے ہیں تو کہیں اس کا مال ضبط کرتے ہیں, کہیں اس کے تصویریں چھینتے ہیں, کہیں اس کے مکان میں اسے غصب کرتے ہیں, کہیں کچھ کرتے ہیں. اللہ نے عجیب سزا رکھی ہے کہ جب انسان اللہ کا بن کر نہیں کرتا اور غیر اللہ کی طرف جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم پھر دروازے کے دروازے کھول دیتے ہیں تمام وسائل کے, جو آج اس زمانے میں اس کا سمجھنا مشکل نہیں. سارے وسائل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, مال کے انتہا, مشینوں کے انتہا, فیکٹریوں کے انتہا, ڈاکٹر کے انتہا, لیبارٹ کیے گئے انتہا, دوائیں گئے انتہا. کسی چیز کی کمی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز کم ہے. ہر چیز آپ کو کھلی ہوئی اور بہت زیادہ نظر آئے گی. فتحنا علیہم ابواب کل شے, دروازے سے دروازے, دروازے نہیں دروازے سے دروازے کھول دیتے ہیں کہ یہ جو سب چیز میرے بغیر اگر تو بتا سکتا ہے تو میں روکتا نہیں ہوں, بڑا کیسے بنائے گا اپنی زندگی کو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں اس کو پورا کر دیا ہے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ الدنیا ذل الآخرہ, اگر آخرت میں جنت کی ہواؤں کا مالک ہے تو یہاں بھی زندگی جنتی ہوگی اور اطمینان اور آفت ہوگا, اور جہنم کی زندگی والا انسان بن رہا ہے تو یہاں بھی جہنم کی طرح آفات بکھری ہوئی ہوں گی. کہا جب دیکھو کہ اطمینان اور سکون اور تمہیں سب چیز حاصل ہے تو سمجھو کہ تم جنت کی طرف بڑھ رہے ہو, اور جب یہ دیکھو کہ حالات بگڑے ہوئے ہیں, پریشانی ہیں, آفات سے گھیر رکھتا ہے, یہ تو یہاں ہے, قبر میں اس سے زیادہ مل جائے, یعنی اتنی بڑی سزا آدمی لفظوں میں کہہ سکتا ہے. کہا مسلسل اس کے سر پر فرشتے ہتھیار ہتھوڑے لگائیں گے اور زمین میں 70 گز بھیجے جائے گا اور پھر زمین اٹھا کر دیتے جی پھر مارے گا. یہ مسلسل ہوتا رہے گا قیامت تک اس کے ساتھ. یہ ساری چیز ہم نے کھول کر, چاہے قبر کی ہے چاہے حشر کی ہے, اس لیے کھول کر بیان کی ہے کہ تاکہ تو یوں نہ کہے کہ میں بے خبری میں مارا گیا ہوں. کہتے یہاں آ کر انسان, یہاں آ کر انسان بھیجا گیا تھا, اس لیے بھیجا گیا تھا یہاں پر اس لیے کہ یہ میرا بن کر یہاں زندگی گزارے گا اور یہ میرا یہاں خلیفہ ہوگا, میرا نائب ہوگا. کہتے یہ پوری کائنات میں نے اپنے لیے نہیں بنائی, یہ انسان کے لیے بنائی تھی کہ تاکہ یہ اس پر حکمران ہو. یہ بیچارے جو تحریک خلافت چلاتے ہیں, حکومت الہیہ کی تحریک, ان کو خود پتا نہیں کہ خلافت کی چیز کا ہے. خلافت نام ہے کہ اللہ پوری کائنات کو نئے فرشتوں کے یہ حکم دیتے ہیں کہ یہ میرا نائب ہے, اس کے حکم کو اس کا ماننا ضروری ہے جیسے میرے حکم کو. یہاں کہیں بھول جاتا ہے اتنی جان سمجھے اس کو, تو میں نے اپنی نیابت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ میرا نہیں بن کر رہے گا تو خلیفہ کیسے بنے گی؟ اس نے پوری تاریخ انسانی کو قرآن کریم میں اللہ نے دہرایا ہے کہ جب انسان میرا بن کر چلا ہے تو اس کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کیا ہے, جب میرا نہیں بن کر چلا تو پھر میں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. جب یہ میرا بن کر چلا تو ہواؤں کو حکم دیتا تھا, ہوائیں اس کی بات مانتی تھی, پانیوں کو حکم دیتا تھا, پانی مانتی تھی, بارشوں کو حکم دیتا تھا, نہ آنے والی بارشیں آ جاتی تھی, زائد بارشیں آنے لگے حکم دیتا تھا واپس چل جاؤ, تو یہ حکم دیتا تو واپس چلی جاتی تھی. تو اپنی تعریف کو یاد کر. تجھے میں نے خاتم کائنات نہیں بنایا ہے, میں نے خاتم کائنات بنایا ہے, میرا نائب ہے اور پوری کائنات کا تو حاکم ہے. اپنے مقام کو سمجھ. کہتے تیرے سمجھانے کے لیے میں نے وہ کام کیا ہے جو میں کبھی دوارا نہیں کرتا, میں کبھی دوارا نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے, لیکن اے انسان تجھے کیا مقام سمجھانے کے لیے وہ فرشتے جو پوری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں ان سے سجدہ کرایا تاکہ تجھے پتا لگے کہ جو کائنات کے نظام کو چلانے والے جو سجدہ کر رہے ہیں مجھے تو میرا مقام کیا ہے. ہم اللہ نے جس لیے ہمیں پیدا کیا تھا اس کا ہمیں ہوش نہیں, اور شیطان نے جو بات کہی تھی, شیطان نے جو بات کہی تھی وہ ہم سچ کر کے دکھا رہے ہیں. شیطان نے کہا تھا کہ یہ آپ کے خلافت کا مستحق نہیں ہے, یہ آپ کے خلافت کا مستحق نہیں ہے, یہ تو آپ کی بات ہی ماننے والا نہیں, یہ کیسے آپ کا خلیفہ بن سکتا ہے؟ تو کہا کہ میں ان کو وہ راستہ بتاؤں گا, وہ راستہ بتاؤں گا جس راستے سے یہ آپ کے قریب ہونے کو تیاری نہیں ہوں گی. تو اس پر اللہ نے قسم کھا کر سنایا لَعَمْلَ عَنَّا جَهَنَّمْ مِنْكَ مَنْ تَبِعَكَ مِنْ وَأَجْمَعِينَ. ٹھیک ہے, اگر یہ میرے نہیں بن کر چلیں گے, تیرے بن کر چلیں گے تو تیرے ساتھ جائیں گے جہنم کے اندر. یہ انسان آ کر یہاں پر ایسا اندھا بنتا ہے اور ایسا احمق بنتا ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ مجھے کیسے زندگی گزارنی چاہیے, میں یہاں آیا کیوں ہوں. یہاں تو صرف اس لیے بھیجا گیا ہے امتحان کے اندر, یہ کھیل کا میدان نہیں ہے. امتحان کے بھیجا گیا ہے کہ کون میرا بن کر آتا ہے, کون میرا بن کر نہیں آتا. اس سے فرمایا ولو اللہ کو آمن وقت کو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر یہ آبادیوں والے ہوش سے زندگی گزارے, میرے بن کر چلیں اور اپنی پوری زندگی کو میرا بنا کر چلیں, جس کو تقویٰ کی زندگی کہتے ہیں, تو میں کہتا ہوں ان کے لیے اسی دنیا میں برکات اور خراب کے میں خزانے کھول لوں گا. اس سے پوری تاریخ انسانی میں بتایا ہے کہ انسان جب میرا بن جاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں, اور جب میرا بن کر نہیں چلتا تو پھر کیا ہوتا ہے. بنی اسرائیل پر چونکہ یہ معاملہ زیادہ گزرے ہیں اور اتار چڑھاؤ اتار زیادہ ہوا ہے, اللہ کے بن گئے تو پوری کائنات پر حکومت کی, پھر اللہ سے ہٹ گئے تو ذلیل خوار ہو کر رہے. اس وجہ سے ان کا تاریخ قرآن کریم میں ان کی تاریخ کو زیادہ بیان کیا گیا ہے. یہ بنی اسرائیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام السلام کی اولاد ہیں, ان کے بیٹوں کی اولاد ہیں. زندگی بڑی عظیم اور ہر قسم کی راحت, ہر قسم کے آفت میسر. پھر کیا ہوا, بالکل آفت اور اطمینان کے بڑے عیش کی زندگی, ہر قسم کی راحت ہی راحت. ہوا وہی جو ہم پر گزرا ہے, ہم بھی پوری کائنات کے مالک اور حاکم تھے. مسلمان ہم اپنی پہلی تاریخ کو دیکھیں, ہم پورے مالک تھے. دنیا کی ساری قومیں ہمارے مقابلے سے عاجز تھی, سارا نظام کائنات ہمارے تابع تھا, اور آج ہم کس حالت میں پہنچے ہوئے ہیں. یہ کیا بات پیش آتی ہے آخر, یا ہم اتنے اوپر جہاز اتنے نیچے. اللہ نے عقل دیے, سوچنا چاہیے. تو ایسے میں یہی بہت اونچے تھے, ہر قسم کی راحت موجود تھی, برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے, بڑی عیش کی اور آرام کی اور برکت کی زندگی تھی. بس پابندی سے بیگ تھی ایک بات کی تھی, اور کوئی مطالبہ نہیں تھا. پابندی سے ایک بات کی تھی, اور وہ کیا تھا, تو پابندی کیا تھی کہ تمہارا دل بھی میرا ہو, تمہارا جسم بھی میرا ہو. صرف ایک پابندی تھی کہ دل کسی غیر کی طرف متوجہ نہ ہو, اور جسم کے اندر سے نکلنے والے سارے اعمال میرے احکام کے مطابق. جب انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں, یہ انسان اپنی فطرتی زندگی پر ہے, اپنی انسانی زندگی پر ہے, اور انسان کو میں نے خلافت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. پھر کیا ہوا, وہی ہوا جو ہم نے جو کیا ہے. دونوں کا کام ایک ہے, جو جرم ثابت ہوا وہ ان سے بھی اور ہم سے بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی حیات مسلمہ اپنی زندگی چھوڑ کر اپنے کافروں کی زندگی اختیار کر لی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کافرانہ زندگی کے اندر کسی چیز کی پابندی نہیں ہے. حیات مسلمہ کے اندر پابندی ہے کہ انسان دل و جان سے اللہ کا بند کر رہی ہے. میں نے پہلے بھی ایک سفارش کیا تھا کہ ایک مفسر کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے لکھا کہ کوئی انسان دوزخ میں نہیں جائے گا. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے بہت سے انسانوں کو دوزخ میں ڈالنا ہے. تو میں نے جب آگے پڑھا تو اس نے کیا لکھا, مفسر نے یہ لکھا کہ انسان کو بالکل دوزخ میں جانا نہیں ہے, نہ یہ دوزخ کے لیے پیدا ہوا ہے, یہ اللہ کا مصائب ہے اور اللہ نے اس کے لیے جنت کے محلات تیار کیے ہیں اور کیا کیا انتظامات کیے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہم نشین کے لیے, اپنے نائب کے لیے کتنی کتنی جو ہے نعمتیں بنائی ہیں. تو انسان کا دوزخ میں جانے کا کوئی سوال نہیں. ہاں, جب انسان اپنی انسانیت کو چھوڑ کر شیطان یا جانور کی زندگی اختیار کر لیتا ہے تو یہ کباڑ ہے, اور کباڑ کے جلانے کے لیے اللہ نے یہ جہنم بنائی ہے. اگر علم کے ساتھ جان بوجھ کر حکم توڑتا ہے تو شیطان ہے, انسانیت سے نکل کر یہ شیطان کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں. اور اگر غفلت اور لاعلمی اور بے خبری میں احکام کو توڑتا ہے تو یہ جانور ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, میں تجھ سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا, میں تجھ سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ تو فرشتہ بن کر زندگی گزار, لیکن میں نے تجھے پیدا کیا ہے, پیدا کیا ہے اپنی خلافت کے لیے, اپنی مصاحبت کے لیے. تو یہ میرا حق ہے کہ میں تیرے سے مطالبہ کروں کہ تو انسان بن کر زندگی گزار. جب تو یہ انسان پیدا کیا ہے تو انسان بن کر زندگی گزار. اب اس کے سامنے یہ بات ہو سکتی تھی کہ میں انسان بن کر زندگی گزاروں, مجھے کیسا پتا لگے کہ میں انسان بن کر زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں؟ تو اللہ نے اس کے لیے دو انتظام کیے, اللہ نے اس کے لیے دو انتظام کیے. ایک انتظام اس کی زندگی کو کتاب دین میں محفوظ کر دیا. واقعی مذہب الدین حنیفہ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا, کہ یہ دین تیری انسانی اور فطرتی زندگی کا نام ہے. اگر اس کے مطابق تیری زندگی ہے تو سمجھ لے تو انسان ہے, وغیرہ تو انسان نہیں ہے. یہ دین اور کوئی چیز نہیں ہے, تیری زندگی کا نام ہے. انسان انسانی زندگی کے اندر رہے, اسی زندگی کو دین کا نام دیا ہے. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا, لوگوں کو اس پر اللہ نے فطرت ہی پیدا کیا ہے. حضرت مولانا استاد رحمۃ اللہ علیہ نظام فطرت کو سمجھایا کرتے تھے. کہتے فطرت کیا چیز ہوتی ہے, بنانے والے نے جس چیز کے لیے کسی کو بنایا ہے اس کے مطابق اس کا استعمال ہونا, یہ اس کی فطرت ہے. اس کے خلاف استعمال ہوگا تو کہیں گے یہ فطرت کے مطابق نہیں ہے. اور حضرت اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ کراچی سے ہوائی جہاز چلا ہے, دو دن گزر گئے, چار دن گزر گئے, دس دن گزر گئے, مہینہ گزر گیا, بھائی وہ جہاز جو چلا تھا کہاں ہے, کہاں چل رہا ہے, آ رہا ہے, کہ خراب ہو گیا, کہا نہیں خراب بھی نہیں ہوا, آ رہا ہے. بھائی کراچی سے تو چل کر وہ دو ڈھائی گھنٹے میں, ڈیڑھ دو گھنٹے میں پہنچ جاتا تھا, یہ کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ وہ اڑ کر نہیں آ رہا بلکہ گدھے اس کو کھینچ کر لا رہے ہیں. فرمایا تو اس کی بنانے والے نے اس کو اڑنے کے لیے بنایا ہے, جب تو اس کو گدھوں کے ذریعے سے کھینچو گے تو وہ کیسے کرے گا؟ تو انسان کو بھی اللہ نے اپنے خلافت کے لیے بنایا ہے, اور اس کے لیے یہ زندگی دین کی شکل محفوظ کی ہے. اگر اس کے مطابق نہیں چل رہا تو فطرت کے مطابق نہیں ہے, جب فطرت کے مطابق نہیں چل رہا ہے تو انسان نہیں ہے. اب تبلیغ دعوت کیا ہے؟ جب یہ انسانیت کو خیر باد کہہ دے اور شیطان یا حیوان کی زندگی اختیار کریں اور مصائب اور مشکلات میں گرفتار ہو جائے, اس کو نکالنے کا جو انتظام اللہ نے کیا ہے اس نظام کو نظام دعوت و تبلیغ کہتے ہیں. اس کو بتائیں کہ تو پھنسا اس لیے ہے, نکل اس طریقے سے سکتا ہے. پھنسا کیوں ہے کہ تو نے انسانی زندگی کو خیرباد کہہ لیا. نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ہم تجھے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ تو اللہ کا بن کر زندگی گزار, تاکہ ساری آفتیں اور مشکلات اور حالات سے تو نکل جائے. یہ جو آج کل احمقانہ بات چل رہی ہے, فلاں صاحب آ کر جو ہے وہ تقدیر بدل دیں گے, فلاں صاحب جو ہے وہ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, سب پاگل پن کی باتیں ہیں. ان کے ہاتھ میں اپنی زندگی اور موت ہاتھ میں نہیں, وہ تقدیر کیا بن رہی ہے آپ کی؟ ساری دیوار کاری کر رکھی ہے پاگلوں میں. سر گزر رہا تھا تو راستے میں میں نے دیکھا انہوں نے کیا لکھا تھا, نواز شریف اور زرداری یہ تقدیر نہیں بدل سکتے, اب فلاں کی باری ہے. میں نے فلاں بھی جادو میں لے جائے گا اور فلاں لے جائے گا, اس میں کیا کی باری ہے؟ اس لیے بتایا کیا گیا ہے, صاف طور سے بتایا گیا, معاملہ بالکل صاف ہے, صاف طور سے بتایا گیا ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک مدبر صرف ایک ذات ہے, اور انسان صرف اس کا بن کر رہے تو اس کو آفت مل سکتے ہو, گانا نہیں مل سکتے. مال بھی مل سکتا ہے, ملک بھی مل سکتا ہے, زمین بھی مل سکتی ہے, لیکن آفت نہیں مل سکتی. یہاں مصیبت کی چھوٹی شکل میں آئیں گی, قبر میں یہ بڑھ جائیں گی, اور حشر بھی جہنم کی شکل میں آ جائیں گی. مجھے معاف کریں, اس وقت صورت حال کے بنی ہوئے کیا ہے, دین کے نہ جاننے والا ہو, دین کو جاننے والا ہو, دین کو چلنے والا ہو, سب بے فکر ہیں, سب بے فکر ہیں اس بات سے کہ کل کو اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. نہ اللہ کی ملاقات کا شوق, نہ اللہ کے پیٹی کا خوف, رہ کیا یہ باقی ہوشی نہیں ہے. شیطان نے کوئی ایسا دل میں ڈالا ہے کہ دیکھا جائے گا. ارے کیا دیکھا جائے گا, کیا دیکھا جائے گا؟ ایک لاکھ سے اوپر انبیاء نے آ کر بتا دیا, آپ دیکھا کیا جائے گا؟ تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ بتا دیا اللہ تعالی نے کہ انسان انسان جب میرا بن کر چلتا ہے اور مجھ سے تعلق رکھ کر چلتا ہے تو پھر اس کے لیے یہاں بھی یاد کرتے ہیں, خبر میں بھی یاد کرتے ہیں, اگر بھی یاد کرتے ہیں, اور جب نہیں بن کر چلتا تو یہاں بھی مصیبت, خبر میں مصیبت, حشر میں سجالو مصیبت. اب جب اس میں پھنس جاتا تھا, اس کو نکالنے کے لیے سماتا رحمت و ربی کہ میرے ذمے نہیں تھا, لیکن میری رحمت نے تقاضا کیا کہ میں اس انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ پھنسا کیوں ہے, نکل کیسے سکتا ہے, اس لیے میں نے نظام دعوت اور تبلیغ قائم کیا اور اس کے لیے اب کا سلسلہ قائم کیا. ارے انسان مسلم اب پھنسے ہوئے انسانوں کو آ کر نکالنے کے لیے چاہے وہ کفر میں پھنسے ہوئے ہوں اور چاہے مسلمان کافروں کی زندگی میں کی وجہ سے پھنس گئے ہوں, ان کو نکالنے کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا ہے. دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے, اس کے لیے اس کے لیے الگ نہیں ہے. کافروں کو کفر کی زندگی کی وجہ سے جو مسائل اور مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کے لیے بھی وہی راستہ ہے, اور مسلمان کافروں کی زندگی اپنا لیں اور اپنی زندگی چھوڑ دیں, ان کے نکالنے کا بھی راستہ وہی ہے, دو راستے نہیں ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کو بھیجا فرعون اور بنی اسرائیل دونوں کے پاس. یہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے, یہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے بنی اسرائیل اور وہ کافر مطلق تھا جو اللہ بھی مانتا تھا. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام السلام کو فرعون اور بنی اسرائیل دونوں کے پاس بھیجا. فرعون نے کیا جواب دیا؟ فرعون نے جواب یہ دیا کہ میں وہ رب جس رب کو تو کہتا ہے وہ میں ہوں, اور کوئی رب وغیرہ نہیں ہے. وہ تو مبتلا تھا اس میں کہ اس کائنات کا کوئی مالک مالک نہیں ہے, تو میں ہی مالک ہوں. اس سے بات نہیں سن سکتی. بنی اسرائیل سے جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے, ہم نے اللہ سے تعلق توڑ کر نقصان اٹھایا ہے اور شاید اس کے فرعون کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں, ہمارے ہزاروں بچے اس نے ذبح کر ڈالے, ہم بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو پلٹا دو اور اللہ کو ساتھ لو اور پھر تم اوپر اور فرعونی نیچے ایسا ہو جائے گا تو چونکہ مصیبت زیادہ تھے یا ہم سے زیادہ عقل مند تھے, جب ان کو پتہ لگا کہ زندگی کے پلٹا دینے کے علاوہ کوئی شوق نہیں ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے, لیکن تھوڑے دن کے بعد کہنے لگے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم سردی پر مسلمان ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے, جبرائیل علیہ السلام اوپر سے پیغام لے آئے کہ ان باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا, اللہ کا نظام یہ ہے کہ پوری زندگی کو اگر تم پلٹا دیتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. باتیں بنانے سے ہوتا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور رسول کو بھی مانتے ہیں اور کتاب کو بھی مانتے ہیں اور دین کو بھی مانتے ہیں اور فرعون مانتا نہیں ہے تو اس وجہ سے اللہ اس کو پکڑے, ایسا یہ نہیں ہے. زندگی کو پلٹا دینا پڑے گا. انہوں نے زندگی کو پلٹا دے دیا, اوپر سے پیغام آ گیا, اوپر سے پیغام آ گیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم اطمینان سے اپنے گھروں میں میری عبادت کرو, اس سے میں نمٹتا ہوں, اس سے میں نمٹتا ہوں, فرعون سے میں نمٹتا ہوں. اس وقت جو ہمیں شوق چڑھا ہوا ہے نا, وہ کیا ہے؟ ہمیں شوق چڑھا ہوا ہے کہ ہم لگو باندھ باندھ کر وہ کر جائیں گے اور جہاد کریں گے اور چیک کریں گے اور کافر کھائیں گے. انبیاء کا طریقہ نہیں, وہ کاروائی ان کو وارث کراتے ہیں کیونکہ نیچے کر نہیں سکتے. میرے پاس جب آتے ہیں تو میں ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں, ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مجاہدین کی تعداد کتنی ہے اور اتنی بڑی تعداد کبھی تاریخ انسانی میں مجاہدین کی نہیں ہوئی جو اس وقت موجود ہے, اور جتنے جوتے اس وقت پڑ رہے ہیں مسلمانوں کے کبھی نہیں پڑے. میں نے کہا اللہ نے عقل دی ہے اور میں ایک آیت میں بتایا کرتا ہوں, میں نے کہا اللہ نے بتا دیا ہے کہ آپ کا جہاد وغیرہ نہیں ہے, میری نصرت ہے, میں اگر ساتھ ہوں گا اور میری نصرت ہوگی تو پوری دنیا کی طاقت غالب نہیں آ سکتی ہے. اس سے پہلے میرے بن کر میری نصرت کو ساتھ دے کر میدان میں اترو گے تو دنیا کی پوری طاقت تمہارے مقابلے بھی نہیں چلتی. اس کا جواب ہم اللہ کو حملن کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تیرے بن جائیں, ہم خود کریں گے مقابلہ, ہم دیکھ یہ کریں گے وہ کریں گے. اللہ کہتے ہیں جاؤ کرو,
اتنا ہر جگہ ہر جگہ مار کھاتے ہر جگہ ذریعے فار ہوتے ہیں. جہاد کے عظیم منصب کو بھی ہم نے بدنام کر دیا ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں. وہ اسرائیل کا وزیر اعظم کہہ رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا, کہہ رہا نہیں مسلمانوں کو مارو, اب ان کا جہادیات کچھ نہیں, کیونکہ وہ تو اللہ صاحب سے لداخ کی جب اللہ ان کے ساتھ نہیں تو ڈر ان کو جس کا مانتے ہو. اہل کتاب وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, اور انسان اللہ کو بن جائے, ہم اللہ کو بن جائے, اس کے لیے اللہ نے نظام دعوت تبدیل رکھا ہے. نظام دعوت تبدیل ہم اختیار نہیں کرتے, اللہ کے بننے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اس وجہ سے اللہ کی مدد میں اسے کہاں سے آئے گی؟ یہ نظام دعوت تبدیل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, کہ انسان اسی واسطے اس دعوت اللہ کہتے ہیں, انسان اس کو طے کرے کہ میں اللہ کو بن کر زندگی گزاروں گا. دعوت اللہ کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے بننے کے لیے تیار ہو یا نہیں. جب کہتے ہیں ہم تیار ہیں تو نبی کیا کہتا ہے, میری زندگی دل و جان سے اختیار کرو, جیسے میں اللہ کا بنا ہوا ہوں تم بھی بن جاؤ گے. اور سب سے افسوسناک, انتہائی افسوسناک بات کیا ہے کہ جس امت کو تیار کرایا گیا تھا کہ یہ انسانیت کو اللہ کا بنائے گی, وہ خود اللہ کے بننے کے بجائے وہ خود ان کی بن گئی جو اللہ کے دشمن. ظلم کی بات ہے. میں سوال سے کہا کرتا ہوں کہ جبھی آسمان اس امت پر روتے ہیں, یہ کہتی ہے کہ ہمارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ کہتے ہیں ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور زندگی گزارنے کا وقت ہے تو یوں کہتے ہیں نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ شکل ہمیں پسند ہے, نہ ان کا زبان پسند ہے, نہ ان کا طریقہ پسند ہے, نہ ان کا رہن سہن پسند ہے, نہ ان کا گھریلو زندگی پسند ہے, نہ ان کی تجارتی زندگی. ہمیں کوئی چیز پسند نہیں, ہم تو ان بدماشوں کے پیچھے چلیں گے. حیران ہے آسمان زمین کی کس طرح مخلوق ہے یہ. اس لیے بتایا گیا ہے کہ دینی امتوں کا وجود تاریخ انسانی میں کبھی دعوت تبلیغ کے بغیر ہوا نہیں. دینی امتیں جب بھی وجود میں آئی ہیں انبیاء کی محنت سے, دعوت تبلیغ سے آئی ہیں. دینی امتیں دین پر باقی رہے اس کے لیے بھی دعوت تبلیغ ہے, اور دینی امتیں اوپر رہے اور غیر دینی امتیں نیچے رہے اس کے لیے دعوت تبلیغ ہے. اور 100% دینی امتیں کافروں کے مقابلے میں غالب آ جائیں اس کے لیے دعوت تبلیغ ہے. راستہ آپ نے اپنا خود چھوڑ دیا, مصیبت میں پھنس گئے, اب جو راستہ ہے اللہ نے مقرر کیا ہوا وہ ہمیں پسند نہیں, دوسرا راستہ ہم اختیار کرتے ہیں وہ اللہ پسند نہیں ہے. اللہ نے عقل دیا, سمجھ لیے. آپ تاریخ میں تلاش چکے ہوں, کبھی دینی امتیں بغیر دعوت و تبلیغ کے کبھی وجود میں آئیں؟ کبھی دین پر باقی نہیں ہے بغیر دعوت تبلیغ کے؟ کبھی ان کو بلندی حاصل آتے ہوئے بغیر دعوت تبلیغ کے؟ اور کبھی وہ یقینی طور پر اس بات پر غالب آئے ہیں بغیر دعوت تبلیغ کے؟ کہتے ہیں تلاش کرو. ہم تو نعرے لگاتے ہیں حضور محبت کے, اس کے آپ کو فکر تھا کہ یہ کافی جب کہیں توڑیں گے میری امت میں تو کیا بنے گا. تو اللہ نے کیا کہا, میں نے وہ عظیم محنت جس کے پیچھے میری پوری طاقت ہوتی ہے, انبیاء کے بعد میں نے آپ کی امت کو دے دی ہے, اور میں حیران کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی امت اس محنت پر ہوگی تو ان کی دعائیں میں ویسے قبول کروں گا جیسے میں نے انبیاء کی دعائیں قبول کی ہیں. آپ کی امت کو کی مدد میں ویسے کروں گا جیسے میں نے انبیاء کی مدد کی ہے. آپ کی امت کو غلبہ ویسے دوں گا جیسے میں نے انبیاء کی دی ہے. وہ ہماری عبادات ہمارے پر وعدہ نہیں ہے، وہ اللہ کے نمائندہ بن کر اللہ کی مخلوق کو اللہ کا بنانے کی محنت کرنے پر اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو جب تک یہ امت اپنے مقام نمائندگی پر تھی، دنیا کی پوری طاقت اس کے برابر ہے نہیں سکتی تھی. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات جو ہیں یہ کافروں سے مقابلے کی بات نہیں ہے، یہ قیامت تک اس امت کے لیے اسباق ہے، سبق دیا ہے. پہلا سبق رضوائے بدر، پہلا سبق غزوہ بدر. اس میں سبق کیا دیا ہے؟ غور کریں کیا سبق دیا ہے. ایک جماعت صحابہ کی، اس کے دماغ میں ہماری بات ڈالی اور کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورے کے لیے بیٹھے تو کیا کہا کہ حضور مقابلہ جو ہوتا ہے وہ ہتھیار اور تلوار سے ہوتا ہے، ہم سارے نہتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ایک آدھ تلوار کے علاوہ. آپ کہتے ہیں کہ ابو جہل 1000 کا پورا لشکر لے کر آ رہا ہے اور پورا مسلمان آ رہا ہے. اور عرض کیا گیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جان دے لیں تو ہم جان دینے سے گھبراتے نہیں ہیں، مگر مقابلہ جو ہوتا ہے وہ تو ہتھیار اور تلوار سے ہوتا ہے، ہتھیار اور تلوار سے ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئی. اوپر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ کا پیغام لے کر، واضح پیغام. کیا پیغام لائے؟ کہ اگر ان کو بھی ہتھیار اور تلوار کی ضرورت ہے اور تمہیں بھی ہتھیار اور تلوار کی ضرورت ہے تو میرے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کہتے اس کا جواب دو. اللہ نے جواب پوچھا ہے کہ اگر کافر بھی تلوار اور ہتھیار سے چلتے ہیں اور تم بھی ہتھیار اور تلوار کے بغیر نہیں کامیاب ہو سکتے تو میرے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اور تاکہ عملاً سمجھ میں آ جائے، اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ زمین سے ہتھیاروں کے انبار پیدا کر دیتے، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن یہ نہیں کیا. کہا تم نہتے رہو گے وہ ہتھیار کے ساتھ ہو گئے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، غالب تم ہو گے وہ غالب نہیں آئیں گے. اب ہمارے نزدیک اللہ کی معیت اور نصرت کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ ہو وہ ہو وہ ہو فراؤ. ارے بھائی، سب سے بڑی چیز کامیابی اور غلبے اور وہ جو اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی نصرت شامل ہو، کوئی دنیا میں ٹھہر نہیں سکتا مقابلے میں. اور اگر سمجھ میں نہ رہا ہو تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے ہتھیار تیار کیے، ان کافروں کے مقابلے کے لیے کتنے تیار کیے، کبھی سوچا؟ حضرت نوح علیہ السلام تو السلام 80-100 آدمی اور اس کے مقابلے میں ہزاروں، کون سے ہتھیار تیار کیے؟ اس لیے اللہ تعالی نے بتایا کہ جو میرے ہیں ان کے لیے ہتھیار کا ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے لیے ہتھیار کا ضروری ہے، ہتھیار ہو استعمال کر رہے ہیں، نہ ہو تو میں ان کے ساتھ ہوں. اسے فرمایا کہ ہم 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں، پھر فرمایا 3000 بھیج رہے ہیں، پھر فرمایا کہ ضرورت پڑی تو ہم 5000 فرشتے بالکل تیار بھیجیں گے. اور اس کے بعد ایک ایسی عجیب بات کی کہ اس کے بعد سے کوئی بولنے کا سوال یہ کہا کہ یہ بھی فرشتے بھی تو مخلوق ہے, میں خود میدان میں آ رہا ہوں, دیکھتا ہوں کون کرتا ہے. اللہ میدان میں آ جائے تو پھر پنچ کریں گے. اٹھا کے ایک دن سارے مسئلہ پلٹ دیا. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, ان کو ایک چھوٹے سے صحابی ہاتھ باندھ کر گھسی کے لا رہے تھے, اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قد بہت اونچا تھا. آواز معذرین نے لکھی ہے کہ ان کی آواز تقریباً اتنی طاقتور تھی کہ 12 میل تک سنائی دیتی تھی, اور وہ چھوٹے صحابی پکڑ کے لے کر آ رہے ہیں, اور یہ دور سے دیکھ کر کہتے ہیں بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا, مجھے اس نے نہیں پکڑا, اور وہ کیا کہ میں پکڑ کے لایا ہوں, میں باندھ کے لایا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے جنہوں نے باندھ کر تجھے دیا ہے, جنہوں نے دیکھا ہے وہ فرشتے کے فلانے, انہوں نے باندھ کر تجھے دے دیا ہے اور تو پکڑ کر لے کر آیا ہے. یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ مسئلہ جو ہے مسلمانوں کے غلبے کا, وہ ہتھیار تعداد پر نہیں ہے, وہ اللہ کی کاروائی پر ہے, اور اللہ کی کاروائی مختلف سے قرآن موجود ہے کہ تمہارے ذریعے سے چاہے میں ان کو شکل دے دوں, چاہے میں اپنی طاقت کو استعمال کر دوں, کتنے کا خوشی ہو سکتا ہے. دوسرا غزوہ یہ ہو گئی, اس کو بھی سبق دے دیا. کیا سبق دے دیا؟ کہ حکم ٹوٹے گا, اگر حکم ٹوٹے گا اور جہاد کرنے والے حکم کو توڑیں گے تو چاہے نبی موجود ہو, چاہے صدیق موجود ہو, چاہے فاروق موجود ہو, چاہے فضیل موجود ہو, پتا شکست سے بدل جائے گی. کیونکہ میرا ضابطہ کیا ہے کہ انسان جب میرا بن کر چلتا ہے تو پھر میں اس کا ساتھ دیتا ہوں. تو اس کو سبق دیا کہ حکم توڑنے والوں کے ساتھ میری مدد کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تیسرا حضرہ خندق ہے, غزوہ احزاب. اس غزوہ میں جو خاص چیز تھی وہ یہ تھی کہ اندر سے یہود اور باہر سے پورا عرب اور بیچ میں مسلمان. باہر سے پورا عرب وہ مقابلے پر آ گیا, اندر سے یہود اور بیچ میں مسلمان. آپ نے بٹھایا مشورے کے لیے, بٹھایا کہ صورت حال بڑی نازک ہے, باہر سے پورا عرب مقابلے پر آ گیا ہے اور اندر سے یہود ہیں اور ہم بیچ میں پھنس گئے ہیں, اس لیے میرا مشورہ یہ ہے, عام آدمی نہیں کہہ رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہود قوم لالچی قوم ہے, اگر ان سے معاملہ طے کر لیا جائے تو یہ بیٹھ جائیں گے, صرف باہر والے سے مقابلہ ہوگا. اور فرمایا تو اس کی صورت یہ ہے کہ میں ان سے بات کر لیتا ہوں کہ جب مدینے کی کھجوریں اتریں گی تو آدھی کھجوریں ہم تمہیں دے دیں گے تاکہ یہ سازش سے باہر آ جائے. سبق ہے سبق. صحابہ نے کیا کیا کہ حضور آپ کی رائے ہے یا حکم ہے, آپ کی رائے ہے یا حکم ہے؟ فرمایا کہ میری رائے ہے. کہا آپ کہتے ہیں مدینے کی آدھے خجور, اگر ایک خجور کے آدھے پر بھی سمجھوتا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ نے کہا حالات تم نے دیکھے ہیں اندر سے یہ بات سے, جواب نے کیا کہا, خاضہ باواز اللہ رسول, اللہ رسول نے وعدہ کیا کہ جب ہم اس کے دین کے پیغام کو لے کر چلیں گے اور اس پہ مقابلہ ہوگا تو ہمیں غالب کرے گا, ہمیں اس پر یقین ہے. اس وجہ سے تو یہ وہ جنگ ہے جس کو اصحاب تاریخ نے لکھا ہے کہ اللہ نے دکھا دیا کہ یہاں مسلمانوں نے قتال نہیں کیا, ہتھیاروں سے جنگ نہیں لڑی, اللہ نے ہوا بھیج کر ان کو اڑا کے رکھ دیا. اللہ نے اس میں دکھایا کہ ضروری نہیں ہے کہ تم ان سے جنگ کرو, مقابلہ کرو, میں یہ کاروائی بھی کر سکتا ہوں. یا جتنے بھی قوموں کے ساتھ میں نے کیا وہاں کر دیا, میں تمہاری بھی امداد کر سکتا ہوں اس طرح سے. یہ نہیں کہ تم جنگ و جہاد جو ہے اسی کے ذریعے سے تم مقابلہ آ سکتے ہو, نہیں, یہ کاروائی نہیں ہو سکتی ہے. اور چوتھی جنگ غزوہ حنین ہے. غزوہ حنین کے اندر دو چیزوں کو جمع کیا گیا ہے, یہ بھی ایک سبق ہے. یہ نوجوان جو ہوتے ہیں نا, نوجوان ان کا ایک مزاج ہوتا ہے, نوجوانوں کا جوش خروش زیادہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا, غزوہ حنین نے کیا کہا کہ آج تو ہم 12,000 ہیں, وہ 6,000 ہیں. آج مغلوب ہونے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے, شکست ہونے کا کیا ہے. جب یہ شروع ہوئی تو 12,000 بھاگے جا رہے تھے اور وہ 6,000 پیچھے لگے ہوئے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر آگے بڑھ رہے تھے. صدیق اکبر نے آپ کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے اور سکھاؤ مسلمان ساتھ چل رہے تھے. حضرت صدیق اکبر کہتے تھے جب آپ فرماتے تھے الم نبی اللہ کریم الم عبد المطلب کہ میں چھوٹا نبی نہیں ہوں, جس کو تم مارنا چاہتے ہو میں وہی عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ تو لوگوں سے کہہ رہے تھے اور اللہ سے کیا کہتے تھے, الحمد للہ وحدہ, میں صرف ایک اللہ کی تعریف کرتا ہوں, الحمد للہ وحدہ نصر عبدہ, اپنے بندے کی ہر جگہ اسی نے امداد کی ہے. اور آگے سبق دیا وہ حضم الاحزاب وحدہ, یہ جو تمام جنگوں میں شکست ہوئی ہے یہ ہم نے نہیں کی, آپ نے طرح طرح سب کو شکست دی ہے. یہ سبق بتا دیا کہ میدان میں اترو تو اس طاقت کو ساتھ لے کر اترے جس پر شکست آ نہیں سکے, اور وہ طاقت کیسے ساتھ دے گی, اس کے بن جاؤ. بنو گے کیسے, اس کے لیے اس نے دین کی زندگی دی ہے کہ دل بھی دوسرے کو نہ ڈھاکے اور جسم پر بھی اللہ کے احکامات جاری ہوں. جب بھی انسان ایسا بن گیا دنیا کی کوئی طاقت سامنے ٹھہر نہیں سکے, اور جب انسان دین والی زندگی سے محروم ہو گیا اور نماز روزے کو دین سمجھنے لگا, نماز روزے دین نہیں, دین کا ایک حصہ ہے, عبادات دین کا ایک حصہ ہے, یہ دین نہیں ہے. دین ہے پوری زندگی کے ہر عمل کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرنا. یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب ایسی زندگی بنا دی تو آپ دیکھیں گے کہیں بھی کوئی مقابلے میں نہیں کر سکتا. لیکن شرط اللہ نے ایک ہی لگائی ہے, اور کوئی شرط لگائی ہے, کہا سر کے پاؤں تک میرے بن جاؤ, یہ دنیا کے اندر بھی تمہیں میری خلافت اور حکمرانی کائنات پر حاصل ہوگی, قبر کے اندر بھی فرشتے تمہیں سلام کریں گے آ کر اور تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولیں گے, اور حشر میں ان عظیم نعمتوں کے تم مالک ہو گے, اور سارے جنت کے وہ محلات جو سونے اور چاندی اور ملک اور عبر کو بنائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے تمہیں ملیں گے, لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ میرے بن کر زندگی گزاروں. یہ پیغام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے تھے اور انسانوں کا رخ اللہ کی طرف موڑنے کی کوشش کرتے تھے. نبوت کو جب ختم کیا گیا کام کو نہیں ختم کیا گیا. اس دعوے و تبلیغ کی محنت کو 100% اس امت کی طرف منتقل کر دیا گیا. آپ غور کریں مکہ مکرمہ جیسی عظیم جگہ, مدینہ منورہ جیسی عظیم جگہ,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, اس کی قربانی دی صحابہ کرام نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے. یہ 100% سوائے منافقین کے 100% امت خود دین پر چلنے والی تھی اور دوسروں کو دین پر لانے کی محنت کرنے والی تھی. اور جہاں مسئلہ پیش آتا تھا صاف بات کرتے تھے, صاف بات کرتے تھے, کیا کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس کام پر ہیں اور اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں, ہم سے وعدہ ہے کہ جو اس راستے میں جان دے گا وہ شہید ہو کر اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. جتنے واقعے ہیں گے ان کو غالب کرنا اپنے اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. سب بات کرتے تھے اور آج ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں, ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے, جوتے گھاٹ کا کام ہے, کپڑے سینا کام ہے, کپڑے دھونا کام ہے, بازار کا دکان کام ہے, کھیتی کرنا کام ہے, یہ سارے کام ہیں. اور جو کام اس امت کو نیابت انبیاء میں دیا گیا تھا اس کو کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے. سب سے بڑا کام ہے کہ انسان کو اللہ کا بنایا جائے اور انسان کو جہنم کی زندگی سے بچایا جائے. یہ امت اس لیے تیار کرائی گئی تھی اور 100% امت اس ذمہ داری کو سمجھتی تھی. جو اس ذمہ داری کو نہیں پورا کرتا تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا, کہ یہ منافق ہے. اور آخری بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نقل کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. جب یہ پڑھتے تھے آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس تو اس کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ اس امت میں ہونے کے لیے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے لیے اللہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ تم اس ذمہ داری کو پورا کرو. اگر اس ذمہ داری کو پورا کرو گے تو اس امت میں شمار ہوگے, اگر تمہارا اس امت میں شمار نہیں ہوگا. اتنی بڑی بات کہ انسان نماز چھوڑنے سے گناہگار ہوتا ہے, امت سے نہیں نکلتا, روزہ چھوڑنے سے گناہگار ہوتا ہے, حج کرنے سے گناہگار ہوتا ہے. اور یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ اس کے نہ پورا کرنے سے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اس امتی میں تمہارا شمار نہیں ہوگا, باقی کیا رہی ہے تمہاری. اس لیے درخواست کر رہے ہیں کہ معاملہ اللہ سے ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, وہاں جا کر اس کا جواب دینا ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا یا نہیں کیا. کیونکہ دنیا کے لوگ تو ہم پر چل جاؤ گے, کہیں گے ہمیں تو نہیں انہوں نے پیغام پہنچایا, مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی جن کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے, جن کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے, وہ تین نیتیں کریں. پہلی نیت یہ کریں کہ ہم اپنے کام پر واپس آئیں اور انسانیت میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تیار ہیں, ہے ارادہ کی تیار. دوسری نیت یہ کریں جن کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے کہ ہم بھی اس ذمہ داری کو پورا کریں گے اور ان پوری امت پر محنت کریں گے کہ دوبارہ اپنی ذمہ داری پر آ جائے اور اپنے کام پر آ جائے. اور تیسری نیت ذرا مشکل ہے, اور وہ کیا ہے؟ تو تیسری نیت, یہ دو نیتیں دوسروں کے متعلق ہیں, یہ اپنے متعلق ہیں. تیسری نیت یہ ہے کہ آج سے ہم نے طے کر لیا ہے کہ جو ذمہ داری اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع انبیاء کی نیابت میں دی ہے, یہ ذمہ داری سب سے اوپر رہے گی, ہمارے سارے کام اس کے نیچے رہیں گے. اس ذمہ داری سے فرصت مل جائے گی تو اپنے کام دیکھ لیں گے, مگر نہ یہ ذمہ داری سب سے اوپر رہے گی. اور ذمہ داری کیا ہے؟ تو ذمہ داری کیا ہے کہ نبی کا نائب بن کر ان کے پیغام کو عالم میں پہنچانا اور نبی کی زندگی پر انسانوں کو لانے کے لیے محنت کرنا, تو اس کی بھی نیت کرو کہ ہم غیروں کی زندگی سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے نبی کی زندگی کی تحقیق کر کے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس کو اختیار کریں گے. غیروں کی جو زندگی ہم نے اختیار کر رکھی ہے, شکلیں غیروں کی, لباس غیروں کے, رہن سہن غیروں کا, کھانا پینا غیروں کا, تو اس مجمع سے میری درخواست ہے کہ جن کے دل میں اللہ نے حق ڈالا ہے یہ اس کی توفیق ہے, اس میں نیت کرنے اس بات کی, نیت کا دل جب پہلے آتا ہے عمل بعد ہوتا ہے, نیت کرنے کہ ہم غیروں کی زندگی سے توبہ کریں گے اور اپنے نبی کی زندگی کا ہر شعبے میں تحقیق کر کے اتباع کریں گے. اس کے لیے یاد نہیں ہے,
نہیں نہیں
یہ تو میرے کہنے کے ہیں نا, وہ تو آپ نے اس کے دل میں آیا کہ ہم کیسے اپنے محبوب بدماشوں کی زندگی چھوڑیں. بھائی آج وقت ہے اس سے توبہ کا, کل کو نہیں ملے گا. کل بے شک آپ کہیں گے کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں, لیکن اللہ کہیں گے یہ توبہ قبول نہیں ہے, بس توبہ ختم ہو گیا ہے. تو اب آپ لوگوں نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا ارادہ بھی کر لیا ہے, امت کو بھی اس پر لانے کا ارادہ کر لیا ہے, اس ذمہ داری کو سب سے اوپر رکھنے کا بھی ارادہ کر لیا ہے, اور اس ذمہ داری سے جو مقصود ہے کہ انسان اس مبارک زندگی پر آ جائے جو سیدھی جنت کی طرف جہاز کا جنرل کے جاتا ہے, جب اس کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے, تو اس مجمع میں وہ ساتھی جنہوں نے چار مہینے لگا لیے اور اسی طرح سے دو تین سال اپنے ملک میں کام کر لیا اور اس کام کے سلیقے اور طریقے کو اختیار کر لیا, ان سے درخواست ہے پکڑ پکڑ کے بغیر شو کے ملاقات الہی میں اور اس کام کی عظمت کے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سال ساتھ کرنے کے لیے کھڑا کر دیں.
درس-ए-कुरान.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم دونات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com